صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ سنڈے میں نے گزارش کی تھی کہ شعبان کے حوالے سے عبادات کے سلسلے میں کچھ عرض کروں گا, لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا تھا کہ جو لاسٹ ٹائم میں منزلوں کا ذکر کر رہا تھا, تصوف کی منزلیں, اس ضمن میں دو تین چیزیں میرے ذہن سے اتر گئی تھیں جو میں بیان نہیں کر سکا تھا, وہ میں آج عرض کر دوں تاکہ وہ حصہ مکمل ہو جائے. جب ہم منزلوں کا ذکر کر رہے تھے تو کتب پر آ کے میں نے کہا تھا کہ وہ منزل ہے جس کے بارے میں لوگ سب سے زیادہ جانتی ہیں اور کم از کم نام کی حد تک واقف ہیں, اور یہی وہ منزل ہے جس کے سب سے زیادہ دعوے دار لوگ ہیں دنیا میں. اور ایک منزل میں نے قطب الاقطاب کی عرض کی تھی آپ سے. اب جب کوئی شخص قطب کی منزل پہ آتا ہے تو اس میں وہ درجہ بدرجہ ایک ایک سیڑھی آگے چڑھتا چلا جاتا ہے, توقتے کہ وہ قطب الاقطاب کی منزل پر چلا جائے. وہ جو سیڑھیاں چڑھتا ہے میں ایک ہے قطب الابدال, دوسری ہے قطب الارشاد, ایک ہے قطب مسئلہ عین, ایک درجہ اس کے اندر قطب المدار کا ہے, ایک خاصا سینئر ہے, ایک قطب العالم ہے, ایک درجہ قطب الاوتار کا ہے, اور ایک قطب القلندر ہے, اور آخری یہ نام نہیں ہے, ایک درجے ہی کا نام ہے, قطب شاہ. یہ لوگ 13 جگہوں پر پائے جاتے ہیں. اب جب اس کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ لوگ چونکہ حج کے دوران کثرت سے ہوتے ہیں, خانہ کعبہ میں موجود ہوتے ہیں, پوری زمین پر پھیلے ہوتے ہیں, اور حجرہ اسود جو ہے اس پر, حجرہ اسود پر کوئی نہ کوئی موجود ضرور رہتا ہے. تو اس لیے خانہ کعبہ کا ذکر اس میں آیا. اب جب ہم خانہ کعبہ کے بارے میں سوچتے ہیں تو پہلا سوال یہ آتا ہے کہ خانہ کعبہ ایک پرٹیکولر جگہ ہی پر کیوں قائم ہوا, صرف وہیں پر کیوں, کہیں اور بھی ہو سکتا تھا؟ تو اس کی ایک سادہ سی وجہ ہے کہ جب زمین پر صرف پانی تھا, کیونکہ اس کے مختلف درجے ہیں, سائنس اسے بگ بینگ کہتی ہے اور ہم لوگ اسے کن فیکن کہتے ہیں, تو اس کے بعد یہ زمین آگ کا ایک گولا تھی جو رفتہ رفتہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوئی, پھر اس پر پانی تھا. جب اس روئے زمین پر صرف پانی تھا تو جس جگہ آج خانہ کعبہ موجود ہے وہاں پر صرف سانپ کے پھن کے برابر خشکی تھی, چند انچ. رب تعالی نے اس خشکی کو پھیل جانے کا حکم دیا اور وہ خشکی پھیلنے لگی. تو یہ جو خشکی پھیل رہی تھی تو سائڈوں پر زیادہ رخ سے پھیلتی تھی, اس طرح یہ بیلنس ہونے لگا. پھر تو یوں وہاں خانہ کعبہ قائم کر دیا گیا. یہ ابتدا ہے زمین کی خشکی کی وہاں, اسی لیے خانہ کعبہ کے مقام کو خشکی کا مرکز مانا جاتا ہے. اس مرکز کے مانے جانے کی پیچھے وجہ یہ ہے کہ خشکی وہیں سے پھیلی ہے سب, ابتدا وہیں سے ہوئی ہے. خانہ کعبہ کی اصل دراصل وہ شہر ہے, شہر مکہ. مکہ شہر ایک زمانے میں بکہ بھی کہلاتا رہا ہے. تو اگر کہیں پرانی کتابیں, اگر ہزار سال پرانی قلم سے لکھی ہوئی کتاب کہیں مل جائے اور اس میں لفظ بکہ ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ شہر مکہ کا ذکر ہے. جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تو حجرِ اسود زمین پہ بھیجا گیا تھا جنت سے, اور آج جنت کی یہ واحد چیز ہے جو زمین پر پائی جاتی ہے. یہ ایک روایت ہے اس کے بارے میں. تصوف میں ایک بات اور بھی کہی جاتی ہے حجر اسود کے بارے میں کہ در حقیقت یہ ایک فرشتہ ہے جسے رب تعالیٰ نے پتھر کی شکل دے دی قیامت تک کے لیے, اور یہ حساب رکھتا ہے ان لوگوں کا جو اسے بوسہ دیتے ہیں. ایک روایت یہ ہے, لیکن یہ روایت ضعیف ہے. تصوف میں ایک روایت اس پتھر کے بارے میں اور بھی ہے کہ جس طرح رب تعالیٰ نے عرش پر لوح محفوظ بنائی ہے اور اس پر قرآن پاک پورا اتارا گیا تھا, محفوظ کیا گیا تھا, جو 27ویں رات کو لوح محفوظ سے اتارا گیا اور اتار کے شب قدر میں اسے اتارا گیا اور آسمان پر لے جایا گیا, اسی حوالے سے وہ آئے تھے کہ ہم نے اسے ایک رات میں اتارا. وہ یوں ایک رات میں ہے, ورنہ تو قرآن پاک کو نازل ہونے میں تقریباً 23 سال لگے. اور ایک رات میں نازل کرنے کے پیچھے ایک اور وجہ بھی ہے کہ ہر شب قدر کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات تک نازل ہونے والا ٹوٹل صورتیں اور آیات پڑھ کے سنایا کرتے تھے, تو اس لیے اس کو ایک رات کے حوالے سے وہ بھی کہا جاتا ہے. تو یہ تیسری روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لوح محفوظ ہے وہ رب کی ہے, وہاں جہاں پوری مخلوق کی تقدیر لکھی ہے. اور حجرِ اسود زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوح محفوظ ہے کہ اس پر کنٹرول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. عرش پر لوح محفوظ رب کی, زمین پر حجرِ اسود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوح محفوظ ہے, اور اس پر جو لوگ بوسہ دیتے ہیں ان کی تقدیر محفوظ ہے, یہ کہا جاتا ہے. لیکن فیکٹ یہی ہے کہ حجرِ اسود در حقیقت جنت سے بھیجا ہوا ایک پتھر ہے جو تا قیامت یہاں قائم رہے گا اور قیامت کے وقت یہ اٹھا لیا جائے گا. اس کے سیاہ ہونے کے بارے میں اور ایک عجیب چیز یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی ارد گرد کی جتنی پہاڑیاں آپ دیکھیں سیاہی مائل ہیں اور پتھر سیاہ ہے. ایک زمانے میں جب ہم یہاں نور کا ذکر کر رہے تھے تو آپ کی خدمت میں ایک گزارش کی تھی کہ اللہ کا جو نور ہے وہ چمکدار سیاہی مائل ہے, اس میں آمیزش ہے سفیدی کی اور سیاہی کی, لیکن چمک ہے اس میں بہت زیادہ. تو چونکہ اس پتھر کا تعلق جنت سے ہے اور وہاں اس کا تعلق اللہ کے نور سے ہے تو اس لیے یہ پتھر سیاہ ہے. اگر اسے ہم غور سے دیکھیں تو بالکل سیاہ نہیں ہے, بلکہ وہ ایک عجیب سا رنگ لیے ہوئے ہے جس کے اندر سفیدی کی آمیزش نظر آتی ہے اور چمکدار ہے وہ. اسی طرح چونکہ خانہ کعبہ وہاں ہے شہر مکہ میں, تو اللہ کے نور کی بارش ہوتی ہے, اس نور کا عکس ان پہاڑوں پر ہے, اس لیے وہ سیاہی مائل دکھائی دیتے ہیں. اور ایک روایت تصوف میں یہ بھی کہی جاتی ہے کہ چونکہ وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کثرت سے آنا جانا لگا رہا 13 سال, تو ان کی آمد نور کی آمد ہوئی, उस वजह से उस शहर की पहाड़ियां स्याह हो गई। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले भी उन पहाड़ों का रंग स्याही माइल ही था, तो वो रवायत ज़्यादा मुस्तनद दिखाई देती है तसव्वुफ के लिहाज से, कि चूंकि वहाँ खाने काबा है और नूर की बारिश होती है तो उसका अक्स उन पहाड़ों पर है। ये एक उसमें शाबान की इबादत के सिलसिले में मेरी गुजारिश ये है कि शाबान की 15वीं शब को नवाफिल कसरत से अदा करें और 2 बजे से लेके फजर तक तिलावत कलाम पाक कसरत से करें। शाबान की खास इबादात में एक इबादत ये कही जाती है कि 100 रकात नफल नमाज वो पढ़ी जाए और हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी जाए, तो यूं 100 रकात में वो 1000 मरतबा हो जाएगी और उसके बाद अल्लाह के हुजूर दुआ मांगी जाए। शाबान की 15वीं रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि आप निस्फ शब के बाद इबादत के लिए खड़े हो जाते थे और नवाफिल कसरत से पढ़ते थे। लेकिन नवाफिल कुछ इस तरह से कि कयाम नवाफिल में मुख्तसर होता था कि सूरह फातिहा के बाद कोई सी छोटी सूरत तलावत करते थे, लेकिन सजदे बहुत तवील होते थे। वैसे भी तवील सजदा दुनियावी लिहाज से भी 2 तरीकों से फायदेमंद होता है। तवील सजदा करने वाला अकली लिहाज से बहुत तेज होता है, जो इंटेलिजेंस लेवल है वो बहुत हाई होता है। दूसरा, तवील सजदा करने वाले की याददाश्त बहुत तेज होती है और रूहानी लिहाज से सजदा चूंकि रब को बहुत पसंद है, सजदे में गिरकर की गई दुआएं जल्दी कबूल होती हैं। सजदा आजजी के इजहार का सबसे आला जरिया है कि इंसान सर रब के कदमों में रख देता है। तो इस शब जो शख्स रब के कदमों में सजदा करता है, सर रखता है अपना, आजी के इस मकाम का इजहार करता है, तो वो यकीनन फलाह पाता है। अगर इंसान नमाज अकेला पढ़ रहा हो, जैसे हम हर फर्ज नमाज के सुन्नतें और नवाफिल और वाजिबात हम इंडिपेंडेंटली पढ़ते हैं, वो वाजिबात नहीं होती, उसमें भी हम सजदे तवील कर सकते हैं। रुकू और सजूद तवील कर लीजिए, उसके जस्मानी फवायद भी हैं और रूहानी फवायद भी होंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि नमाज तेजी से अदा करने वाले का रिज़्क कम कर दिया जाता है। तो नमाज तसल्ली से अदा कीजिए। जमात में तो इंसान चूंकि इमाम साहब की अंडर कमांड होता है, तो वो तो हमें इमाम साहब की कमांड फॉलो करना होती है, लेकिन जब हम खुद नमाज पढ़ रहे होते हैं तो उसमें एक तो हमारी नमाज में जल्दी का आंसर न हो तो बेहतर। और जैसे मैंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक फरमान दोहराया, तो रिज़्क़ की कमी से भी बचे रहेंगे तेजी से नमाज न पढ़ के, बहुत तसल्ली और तहम्मुल के کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اور دوسرا کوشش کیجئے کہ رکوع و سجود طویل ہوں، اس کے بہت فوائد حاصل ہوں گے۔ ایک اور سوال ہے کہ درود شریف کی حقیقت کیا ہے، اس کی اہمیت و فضیلت بتا دیں، کیا یہ بھی ذکر ہے؟ برائے مہربانی وضاحت کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے زیادہ معصوم ہیں اور وہاں گناہ کا کوئی گزر نہیں ہے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور محبوب بھی کیسے کہ رب تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے۔ جیسے ایک بار میں نے عرض کیا تھا کہ رب تعالیٰ کوئی کام نہیں کرتا، وہ صرف احکامات جاری کرتا ہے، ایک ہلکا سا اشارہ کرتا ہے اور کام ہو جاتے ہیں، اس لحاظ سے فارغ ہے رب۔ لیکن اس کی ایک مصروفیت ہے جو وہ خود ذاتی طور پر کرتا ہے، سر انجام دیتا ہے، اور وہ ہے کہ اپنے محبوب پر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے۔ تو درود شریف کی حقیقت جو پوچھی ہے وہ میں عرض کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری کسی دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ درود شریف کیا ہے؟ ایک دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر ہیں انہیں ہماری کسی دعا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو احسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کیا ہے کہ ہم تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اور نہ صرف پیغام ہم تک پہنچایا بلکہ اس پر عمل کر کے بھی دکھایا، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے پیغام پر عمل کیسے ہونا ہے، اور اس ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سخت زندگی گزاری، یہ احسان ہے ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا۔ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کر تو سکتے نہیں، اس لیے کہ وہ اتنے بڑے مقام پر ہیں کہ اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں۔ تو کم سے کم ہم اظہار احسان مندی تو کر سکتے ہیں، اور اس احسان کا اظہار ہم درود شریف پڑھ کر کرتے ہیں۔ اس کی حقیقت دراصل یہ ہے، درود شریف کی اہمیت اور حقیقت تو میں نے عرض کی کہ احسان مندی کا اجر بہت ہے، اور احسان ناشناسی کرنے والے کو رسوائی ملتی ہے۔ سو مچ سو کہ اللہ نے ایک بات کہی کہ جو شخص میرے بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا، وہ میرا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ تو اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ نیکی کرتا ہے تو ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم پر بہت بڑی نیکی کی، جو سب نیکیوں سے بڑھ کر نیکی ہو گئی، سب احسانوں سے بڑھ کر احسان ہو گیا ہمارے ساتھ، کہ ہمیں نہ صرف اللہ کا پیغام بین ہی اس طرح جیسے اتارا گیا اسے ہم تک پہنچا دیا، بلکہ اس پہ خود عمل کر کے بھی دکھایا، اور راستے میں آنے والی جتنی تکالیف تھیں وہ بھی برداشت کی۔ تو اس احسان عظیم کہ اکنالجمنٹ ہم اپنی طرف سے درود شریف پڑھ کے کر سکتے ہیں۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا یہ بھی ذکر ہے، تو میں تو یہ عرض کروں گا صاحب کہ وہ روایت کہ کوئی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے اول و آخر درود شریف نہ پڑھا جائے، تو اگر دعا کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ درود شریف سے اول و آخر پڑھا جائے، تو پھر اس کے ذکر ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جب ہم ذکر کے طور پر درود شریف کو پڑھتے ہیں، صرف ایک جذبہ اور پیدا کرنا ہوتا ہے ہمیں دل میں، کہ یہ اظہار تشکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں۔ تو اس جذبے کے ساتھ جب ہم درود شریف کو پڑھتے ہیں، تو پھر یہ ایسا ذکر ہے جو ہر سوموار اور جمعے کو فرشتے درود شریف پڑھنے والے کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں کہ اس شخص نے آپ پر درود شریف بھیجا ہے. تو جب کسی شخص کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہونے لگے تو اس شخص کی تقدیر اور اس کی خوش قسمتی کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے میرے نزدیک تو یہ ذکر کا سردار ہے کہ جواب میں انسان کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہونے لگے. اس درود شریف کے نتیجے میں شفاعت بھی ملتی ہے. روز محشر اس شخص کو شفاعت نصیب ہوگی جو کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا تھا. ایک روایت کے مطابق درود شریف پڑھنے والے لوگوں کے چہرے روز قیامت بہت روشن ہوں گے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ روز محشر ہمارے چہرے روشن ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں حاصل ہو پھر درود شریف پڑھنا چاہیے. کسی صاحب نے پوچھا ہے محبت کیا ہے, کیا مجازی محبت جائز ہے, کیا یہ درست ہے کہ مجازی محبت کرنی چاہیے, کیا عشق مجازی انسان کو عشق حقیقی سے ملا دیتا ہے, براہ کرم وضاحت کر دیجیے. اصل میں محبت پسندیدگی کی ایک ایڈوانس فارم ہے. کسی شخص کے لیے ہم اپنے دل میں جب پسندیدگی پاتے ہیں کسی شخص کی عادات, اس کے طور طریقے, اس کے مینرز, اس کے ایٹیکیٹس, اس کی گفتگو, اس کا علم, اس کی ذہانت, غرض کے کوئی بھی ایک خوبی اس کی ہمیں پسند آتی ہے تو ہمارے دل میں اس کے لیے پسندیدگی پیدا ہوتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سے زیادہ سے زیادہ ملیں. جو جو ہم اس سے ملتے ہیں اگر وہ جینونلی ریفائنڈ ہے, اچھے مورل ویلیوز کا مالک ہے, تو یہ پسندیدگی چاہت میں بدلتی ہے. ہمارا دل یہ چاہنے لگتا ہے کہ ہم بار 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 اس کے پاس جائیں, اسی کے پاس بیٹھے رہیں, اس کی باتیں سنتے رہیں یا اس کو دیکھتے رہیں. پھر اس سے اگلا سٹیپ ہے وہ انفیچویشن کا. اب اس کو اردو میں کیا کہیں گے وہ بدقسمتی سے اس وقت میرے ذہن میں لفظ, اس کا متبادل لفظ ہے نہیں. انفیچویشن یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے, لیکن بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایسا شخص جس کے ساتھ ہمیں انفیچویشن ہوتی ہے وہ ہم سے دور ہو جائے اور کچھ عرصے کے بعد کوئی اور شخص ویسا یا اس سے بہتر ملے تو ہم اس کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. تو یہ انفیچویشن ہے. انفیچویشن سے اگلا مقام محبت کا ہے. یہ عقیدت انتہا سے بڑھی ہوئی, عقیدت انتہا سے بڑھی ہوئی پسندیدگی کا مقام ہے. اور اس مقام پر جب ہم جاتے ہیں تو جس شخص کے ساتھ ہمیں اتنا گہرا لگاؤ ہوتا ہے ہم اس کی ہر خواہش پورا کرنا نہ صرف سعادت سمجھتے ہیں بلکہ ہمارے لیے عین خوشی ہوتی ہے. ایسے شخص کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ ہمارے لیے حرف آخر ہوتا ہے. ایسے شخص کو خوش دیکھنے کے لیے ہم کچھ بھی کر گزرتے ہیں. اور اس سے اگلا مقام عشق ہوتا ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں جا کے انسان کسی کی چاہت میں اپنے ہوش و حواس کھو دیتا ہے. اسے دنیا میں صرف وہی شخص دکھائی دیتا ہے, کوئی اور نہیں. تو محبت کیا ہے وہ تو یہ ہے. اس سوال کا اگلا حصہ کہ کیا مجازی محبت جائز ہے. یس, کسی شخص کے ساتھ لگاؤ رکھنا بشرطے کہ اس میں گناہ شامل نہ ہو وہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ خود رب بھی تو محبت ہے, عشق ہے, اور خود رب نے بھی تو محبت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو یہ جائز ہے. اب یہ جو ایک سوال ہے, اب اس کا جواب یہ بیچارے شاہ صاحب کیا دے پائیں گے کہ مجازی محبت کرنی چاہیے, یہ تو انسان کی اپنی چوائس ہے, اس میں شاہ صاحب بیچارے کیا کہہ پائیں گے. اسی سوال کا اگلا حصہ کہ کیا عشق مجازی انسان کو عشق حقیقی سے ملا دیتا ہے. ایک بہت بڑی اکثریت ہے اولیاء اکرام کی جن کی ڈیسٹنی تو یہ تھی کہ وہ رب کے محبوب بندے ہوں گے, ولی اللہ ہوں گے, لیکن دنیاوی مصروفیتوں اور دنیاوی تقاضوں کے جبر کے تحت وہ اس راہ کو پکڑ نہیں پائے. تو رب تعالیٰ نے ایک دوسرا راستہ اپنایا کہ انہیں عشق مجازی میں مبتلا کر دیا اور وہاں ان کو ناکامی دی. جب وہ دل گرفتہ ہوئے, وہاں چوٹ کھائی, تو انہوں نے رب کی طرف رجوع کیا, تو یوں اللہ انہیں عشق مجازی سے ہاتھ پکڑ کر عشق حقیقی کی طرف لے گیا اور وہ ولایت کے بڑے اعلی مقام پر پہنچے. یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے اولیاء کرام کی جو اس راہ سے عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف چلے گئے. لیکن اس سے یہ ہرگز میرا مطلب نہیں کہ میں آپ کو یہ سجیسٹ کر رہا ہوں کہ آپ میں سے ہر آدمی عشق مجازی میں مبتلا ہو جائے تاکہ عشق حقیقی کی طرف جا سکے, یہ مطلب میرا ہرگز نہیں. کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ ذکر کرنے سے اس کے اثرات نظر نہیں آتے, ذکر کرتے وقت توجہ اور دھیان دوسری طرف چلا جاتا ہے, توجہ مرکوز کرنے کا کوئی نسخہ بتا دیں اور ذکر کی اہمیت. ہر چیز کو ماپنے کے لیے ایک یارڈ سٹک ہوتی ہے, ایک پیمانہ ہوتا ہے. کپڑے کو ہم گز یا میٹر سے ناپتے ہیں, فاصلوں کو ہم میلوں اور کلومیٹرز کے حساب سے ماپتے ہیں, جہاز کی سپیڈ کو میک سے ماپتے ہیں, اور ایک میک آواز کی سپیڈ کے برابر ہوتا ہے. جب ہم کار پر یا ٹرین پر سفر کرتے ہیں تو کار یا ٹرین ان درختوں اور پولز کے درمیان سے گزر رہی ہوتی ہے, تو یوں لگتا ہے کہ درخت اور پول گزر رہے ہیں. ان کو دیکھ کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جس سواری پر ہم بیٹھے ہیں وہ موو کر رہی ہے, اور جس تیزی سے وہ ان درختوں اور پولز کے قریب سے گزر رہی ہوتی ہے, مکانوں سے گزر رہی ہوتی ہے, اس سے ہمیں اس کی رفتار کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس سپیڈ پر ہے. پھر لینڈ مارکس راستے میں آنے والے شہر بنتے ہیں کہ جب کوئی کسی شہر کے قریب سے ہم گزرتے ہیں کار میں یا ٹرین میں, تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم اتنا سفر طے کر آئے اور اتنا مزید ابھی باقی ہے. اس کے برعکس اگر ہم ہوائی جہاز پر سفر کر رہے ہوں اور ونڈو سے باہر اگر ہم دیکھیں تو جہاز ایک جگہ پر رکا ہوا ٹھہرا ہوا دکھائی دیتا ہے, احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ ٹھہرا, جبکہ حقیقت میں اس کی رفتار کار اور ٹرین کی رفتار سے کم و بیش 8 گنا یا اس سے زیادہ ہوتی ہے. ایسا کیوں کہ کار جو اس سے بہت کم رفتار پر سفر کر رہی ہے اس کا تو ہمیں اندازہ ہے کہ کتنا کس سپیڈ پر جا رہی ہے اور کتنا سفر طے کر لیا, کتنا باقی, لیکن ہوائی جہاز جو اس سے کئی گنا زیادہ سپیڈ پر اڑ رہا ہے اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاز کے دونوں طرف کوئی ریفرنس نہیں جس کو دیکھ کے ہم اندازہ کر لیں کہ یہ کتنی تیزی سے اڑ رہا ہے اور کتنا فاصلہ طے کر گیا ہے. بہنے ہی دنیاوی علم میں ہمارے پاس یارڈ سٹک یہ ہے کہ ہم کتنی جماعت پڑھ چکے, کتنی کلاسز ہم نے کوالیفائی کر لی, پاس کر لیا. میٹرک کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے 10 سال تعلیم کے مکمل ہو گئے, اور ماسٹرز کرنے میں ابھی 6 سال باقی ہیں. اسی طرح جب ہم ایف اے इंटरमीडिएट कर लेते हैं तो हमें सर्टिफिकेट मिलता है इंटरमीडिएट पास करने का। वो एक यार्ड स्टिक है कि अब तक हम 12 साल तालीम के मुकम्मल कर चुके और मास्टर्स करने में अभी 4 साल बाकी हैं। सो ऑन सो फोर्थ आगे बढ़ते जाते हैं, मुख्तलिफ डिग्रीज हमें मिलती चली जाती हैं, तो उसका एक यार्ड स्टिक मालूम है और उसकी ग्रेजुएशन हुई भी है और उसके मुताबिक दर्जा बदर्जा हम आगे बढ़ते हैं और हमें अदराक होता है कि इतना इल्म हमने हासिल कर लिया। लेकिन रूहानी इल्म का ऐसा कोई यार्ड स्टिक है ही नहीं, कोई ऐसा रेफरेंस मौजूद ही नहीं, कोई ऐसी ग्रेजुएशन नहीं, पैमाने पर मार्क नहीं हुआ हुआ कि कितना हम आगे बढ़ चुके और कितना मजीद हमें आगे बढ़ना है। तो यूं उसके हासिल होने वाले असरात का अदराक हमें नहीं होता, हम परेशान रहते हैं कि मिला तो कुछ भी नहीं। दरहकीकत हमारे जहन में नक्श होता है उन किताबों का लिखा हुआ जिनको हमने पढ़ा है कि साहब जमीन से ऊपर हवा में चल रहा है, कोई बंदा उड़ रहा है, कोई पानी पर चल रहा है, कोई यहां बैठा हुआ अटलांटिक ओशन में डूबते हुए जहाज को बचा रहा है, कोई गिरते हुए हवाई जहाज को थाम रहा है। ये सब कहानियां हमारे जहन पर नक्श हैं। तो हम दर हकीकत चाहे हमारा शऊर उसको न मानता हो, लेकिन लाशऊर में कहीं ये जरूर होता है कि हमें ये सब हासिल हो जाएगा। तो अभी मैं बगैर किसी सीढ़ी के फिजा में लोगों को चढ़ता हुआ दिखाई दूंगा, लोग वाह वाह करेंगे, बड़ा आदमी समझेंगे। वो सब नहीं होता, इसलिए कि वो तो गैर फितरी चीजें हैं। जब वो सब कुछ नहीं होता तो हमें मायूसी होती, हम समझते हैं हम कहीं पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक इसका जरिया है जिससे हमें अंदाजा हो सकता है कि इबादत और जिक्र के जरिए से हमें कुछ मिल भी रहा है या हम वहीं के वहीं खड़े हैं। चंद एक चीजें इंसान के अंदर पैदा हो जाती हैं, चंद एक तब्दीलियां वाकई होती हैं इंसान की फितरत में और इंसान की सोच में। जब इंसान अल्लाह का जिक्र कर रहा होता है अखलास के साथ और उसे ये इंतजार नहीं होता कि मुझे क्या मिला, कब मिला, कितना मिल गया, कितना और मिलेगा, वो तो सिर्फ मदहोश है अपने रब की याद में, अपने रब को पुकार रहा है, उसको याद कर रहा है, तो उसमें तब्दीलियां वाकई होती हैं। वो यूं कि अगर कोई शख्स बहुत कंजूस है और एक रुपया खर्च करना उसके लिए दुश्वार है तो रफ्ता रफ्ता गैर महसूस तरीके पर उसमें एक तब्दीली आती है कि उसकी ये कंजूसी का आलम कुछ कम होने लगता है। तो एक वक्त वो भी आता है कि वो खुले दिल से खर्च कर रहा होता है, उसे एहसास नहीं होता, दूसरों को देकर खुश हो रहा होता है। ये एक तब्दीली है, ये निशानी है कि हम पर उस जिक्र के उस इबादत के असरात मुरतब हो रहे हैं। छोटे छोटे मसाइल इंसान को परेशान करते हैं, जब वो अल्लाह को पुकारने लगता है, जिक्र करता है, तो रफ्ता रफ्ता पता ये चलता है कि बड़े बड़े मसाइल अब उसे परेशान नहीं कर पाते। कहां तो छोटी छोटी सी बातें उसको परेशान कर जाती थी, अब बड़े बड़े मसाइल आते हैं तो पलक झपकते में अगले ही लम्हे उसके जहन में उसका हल भी आ जाता है और उस हल को वो अप्लाई करता है, उस मुसीबत से निकल जाता है। ये एक बड़ी तब्दीली है इंसान के अंदर। दुनिया की मोहब्बत हम में से हर एक के दिल में है, छोटा सा नुकसान हमें परेशान कर जाता है, लेकिन जब हम इबादत करते हैं और जिक्र कर रहे होते हैं अल्लाह का, अल्लाह को पुकारते रहते हैं सिदक दिल से, तो कुछ अरसे के बाद पता ये चलता है कि हमें बड़े से बड़ा नुकसान परेशान नहीं कर पाता, हम इत्मीनान से बैठे रहते हैं। एक तब्दीली है जो बहुत अगली स्टेज पर जाके आती है कि अगर किसी ने हमसे सवाल पूछा तो उसका जवाब हमें मालूम नहीं होता, लेकिन जब सवाल पूछा जाता है तो उसके सवाल पूछने के लम्हों के अंदर अंदर विद इन सेकेंड्स, रादर आई वुड से विद इन फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड, उसका जवाब इंसान देने लगता है। और जब जवाब दे रहा होता है तो खुद अपनी बात सुनकर हैरान हो रहा होता कि ये मैंने कहा कैसे, तो मुझे नहीं आता था। तो इंसान अपनी कही भी बात से खुद सीखने लगता है, लेकिन ये बहुत आगे की स्टेज है जब इंसान आगे निकलता है। तो इससे हमें अंदाजा होता है कि हमें रब ताला इनामात दे रहा है अपने आप को पुकारने के, अपनी इबादत करने के। तो ये एक तरह से ऐसी यार्ड स्टिक है जिससे हमें पता चल जाएगा, कम से कम आप लोगों को तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि मुसीबत यह है कि बगैर मुआवजे के हम काम करने को तैयार ही नहीं है। तो हमें यह अंदाजा हो जाएगा कि नहीं, रब हमें हमारी मेहनत का मुआवजा दे रहा है। मैं फिर आपसे एक अर्ज करूंगा कि कोशिश कीजिए किस तरह, किसी तरह से हमारे दिल से यह बात निकल जाए कि हमें कोई मुआवजा भी चाहिए, बल्कि इसकी जगह एक जज्बा पैदा हो जाए हमारे अंदर, वो है अल्लाह का मशकूर होने का जज्बा, उसका तशक्कुर अल्लाह का। इसका नहीं कि वो हमें पाल रहा है, इसका नहीं कि वो हमारे काम आ रहा है, बिल्कुल नहीं। वो तशक्कुर किस चीज का, कि इतने अजीम तरीन रब ने हमें यह एजाज बख्शा कि हमें अपना बंदा बना लिया। सिर्फ इसी एक चीज का अगर तशक्कुर पैदा हो गया हमारे दिल में कि मैं अपने रब की इबादत करूं, उसका शुक्र अदा करूं कि उसने, गर्चे मैं इसका लायक नहीं था, इसके लिए मैं क्वालिफाई नहीं करता था, लेकिन उसने अपनी रहमत के सदके मुझे ये एजाज बख्शा कि मुझे अपना बंदा बना लिया, तो मैं इसी का सिर्फ शुक्र अदा करता रहूं। अगरचे वो मिसाल सही नहीं है, अच्छी नहीं है, लेकिन अप्रोप्रिएट बहुत है। गली में फिरता हुआ आवारा कुत्ता खा कितना ही फ्रॉशियस क्यों ना हो, अगर वो भूखा है और प्यासा है तो किसी शख्स ने उसे पानी दे दिया, रोटी दे दी, तो वो कुत्ता इजहार तशक्कुर के तौर पर न तो ऐसे शख्स पर कभी भौंकता है, न काटता है, बल्कि उसे देख के दुम हिलाता है, और रात के वक्त ऐसे शख्स के घर के दरवाजे के सामने बैठकर आने जाने वालों पर भौंकता है, किसी को करीब आने नहीं देता। तो एक नजिस जानवर की ये खूबी, हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, तो रब ताला जो हमें ये सब कुछ अता कर रहा है, सबसे बढ़कर ये कि ये एजाज बख्शा हमें कि हम उसके बंदे हैं, तो क्या हम रब के हजूर अपनी दुम नहीं हिला सकते? और हमारा दुम हिलाना तो यही है कि हम उसकी इबादत करें कि वो हमारा रब है और वो लायक इबादत है। रह गई ये बात कि तवज्जो और ध्यान जिक्र के दौरान किसी और तरफ चला जाता है। बदकिस्मती से इसका नुस्खा मेरे पास कोई है नहीं, वरना मैं जरूर आपको पेश कर देता, लेकिन इसके लिए सिर्फ एक ही चीज है कि जिक्र करते हुए कोशिश कीजिए कि आपकी तवज्जो आंखें बंद करके इस बात पे मरकूज कर दें कि मैं रब को देख रहा हूं, और बंद आंखों से मेरा रब नजर आ रहा है। तो जब बंद आंखों से आप ढूंढेंगे उसे उस अंधेरे में जो आंखें बंद करने से होगा, तो जो दुनियावी मसाइल से हट जाएगी और तो जो रब की तरफ चली जाएगी। यही एक नुस्खा मैं तो दे सकता हूं।